نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم مبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی روح نمبر 25 جو آخری روح ہے اس میں یہ بیان فرمایا ہے کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، کافر ایک الگ قوم ہے، لہذا مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے اور اس کے ہمارے دین میں ممانعت ہے. اسی سلسلے میں چند باتیں اس سے پہلے آپ کی خدمت میں بیان ہوئی ہیں، ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے اپنے فضل سے ہم کو مسلمان بنایا ہے، صاحب ایمان بنایا ہے، حضور کی امت بنایا ہے، تو ہمارا دنیا کے کافروں سے کوئی واسطہ نہیں، ان کے مذہب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ان کی مذہب و مذہبی باتوں سے ہمارا دور دور کوئی تعلق نہیں. وہ ایک الگ قوم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمان اور باغی قوم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی دشمن ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض اور خفا ہے، اور ان کے لیے اللہ پاک نے آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کا عذاب رکھا ہے. اور مسلمان، اہل ایمان، صاحب ایمان، یہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے ہیں، یہ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے رہنے کی جگہ جنت بنائی ہے. لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ دنیا میں جس طرح اور دشمنوں سے وہ اپنی مشابہت برداشت نہیں کر سکتے، کافروں کی مشابہت سے بھی بچنا ضروری ہے. دیکھو، کوئی بھی دنیا کی قوم ہو، ان کی فوج اور ان کی فوج کے سربراہ اپنے دشمن قوم کے فوج کی وردی استعمال نہیں کر سکتے، اپنے دشمن قوم کا جھنڈا اپنے ملک میں نہیں لگا سکتے، چاہے لگانے والا کتنا ہی اپنے ملک کا ہمدرد و خیرخواہ ہو، اور چاہے اپنی فوج کتنی ہی یقین دہانی کرا دے کہ ہم اپنے ہی ملک و ملت کے ہمدرد ہیں، خیر خواہ ہیں، اور ہم اپنے ملک کے واسطے لڑنے کے لیے تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم دشمن کی وردی استعمال کریں، دشمن کی جو فوج ہے اس کی وردی استعمال کریں تو کوئی بھی اس کو اجازت نہیں دے سکتا اور کوئی بھی اس کو گوارا نہیں کر سکتا. حالانکہ وردی میں کیا رکھا ہے، اس کا کپڑوں کا نام ہے، جھنڈا بھی تو کپڑے کی ہوگا، لیکن چونکہ وہ جھنڈا ان کی نشانی ہے اور ان کی علامت ہے، اور دشمن کے فوج کی وردی دشمن کے فوج کی وردی ہے، اسے پہن کر کے آدمی اپنا ملک کا فوجی معلوم نہیں ہوتا، دشمن کا فوجی معلوم ہوتا ہے. لہذا یہ صرف وردی میں مشابہت ہے، حقیقت میں جو یہ وردی پہنے ہوئے وہ اپنے ہی ملک کا باشندہ ہے، اور تمام قوانین کے اندر ہمارے ملک کے احکام پر چلنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی قوم دوسرے ملک کے دشمن کا جھنڈا اپنے یہاں لگانا برداشت نہیں کر سکتا، اور نہیں دشمن کے فوج کی وردی اپنے ملک کی فوج کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی. بلکہ اگر کوئی اس طریقے سے کرے گا تو وہ باغی سمجھا جائے گا اور مجرم سمجھا جائے گا. یہ بہت بڑی مثال ہے ہمارے سمجھنے. بس دنیا کے اندر بھی دو جماعتیں، ایک اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے دشمن شیطان کی جماعت ہے. قرآن شریف میں اللہ پاک نے دو جماعتوں کا ذکر کیا، حزب الشیطان اور حزب اللہ. جتنے مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی جماعت کے بندے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اس کے تابع دار ہیں، آپ جس درجے کے بھی ہو، لیکن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جماعت کے، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں. اس لیے اللہ پاک نے اپنی جماعت کے لوگوں کے لیے وردی بھی الگ مقرر فرمائی ہے، لباس کا طرز بھی الگ مقرر فرمایا ہے، ہر چیز میں ان کو کافروں سے الگ رکھا ہے. اور دوسری جماعت شیطان کی، شیطان کی جماعت میں سارے دنیا کے کافر آ گئے، سارے ہندو بھی شیطان کی جماعت میں، سارے یہودی بھی شیطان کی جماعت میں، سارے عیسائی بھی شیطان کی جماعت میں، سارے مجوسی اور آگ کے پوجنے والے وہ بھی حزب الشیطان کے اندر داخل ہیں. یہ سب کے سب خدا کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، اس لیے ان کا طریقہ الگ ہے، ان کا لباس، ان کی پوشاک، ان کی وضاحتہ، ان کی مذہبی باتیں بالکل مسلمانوں سے ہٹ کر ہیں. جب ہٹ کر ہیں تو بس مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہو تو بس اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی وضاحتہ، لباس پوشاک اور ہر لحاظ سے اپنے آپ کو کافروں سے الگ رکھو. اور یہاں تک فرما دیے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کے مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا. اسی طریقے سے ایک اور مثال کہ اللہ پاک نے جیسے فطری طور پر مرد کو الگ بنایا ہے، اس کے جسمانی ساخت بالکل الگ ہے، عورت کی ساخت بالکل الگ ہے، عورت کی بناوٹ بالکل الگ ہے، مرد کی بناوٹ بالکل الگ ہے، اور جب بناوٹ الگ ہے تو لباس بھی الگ ہے، سر سے لے کر پیر تک عورت کا لباس الگ ہے، مرد کا لباس الگ ہے. اب کوئی مرد یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ وہ عورتوں کا لباس پہنے، عورتوں کی طرح زیور پہنے، عورتوں کی طرح چوڑیاں پہنے، عورتوں کی طرح چپل پہنے، عورتوں کی طرح دوپٹہ اوڑھے، عورتوں کی طرح بولے، عورتوں کی طرح بیٹھے، عورتوں کی طرح چلے پھرے. کوئی فرد اس کو گوارا نہیں کر سکتا. وہ کرے گا بھی تو اس کو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، اس کو برا سمجھیں گے، اس کو حقیر سمجھیں گے، اس کو ذلیل سمجھیں گے. اور دین کے اعتبار سے بھی یہ ممنوع ہے اور ناجائز ہے. کسی مرد کو کسی عورت کی مشابہت اختیار کرنے کی اجازت نہیں. ایسی کسی عورت کو کسی مرد کی مشابہت اختیار کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے مرد کو الگ بالکل عورت سے بنایا ہے اور عورت کو بالکل مرد سے الگ بنایا ہے. اس کے فرائض الگ ہیں، اس کے فرائض الگ ہیں، اس کے کام الگ ہیں، اس کے کام الگ ہیں. اسی لیے علماء کرام نے فرمایا چار قسم کی مشابہتیں ہیں، جن میں سے تین ممنوع ہیں، ایک جائز ہے. مشابہت کی چار قسمیں ہیں. نمبر ایک، تشبہ بالکفار، کافروں کی مشابہت اختیار کرنا، ان کے لباس پوشاک، ان کی وضاقت اختیار کرنا، جس کے لیے حضرت نے یہ آخری روح مقرر فرمائی ہے اور اس میں حضرت نے خاص طور سے اسی کا بیان فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کا کسی کافر کی طرح اپنے آپ کو بنانا اور اپنی وضاقت کو کافروں کے طرح اختیار کرنا اور ان کی مشابہت اختیار کرنا، تو یہ ایک تشبہ بالکفار کہتے ہیں. کافروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا یہ بھی ممنوع ہے، یہ بھی گناہ ہے، جس سے بچنے کے حکم ہے. دوسری مشابہت ہے فاسق، فاسقوں، فاجروں، بدماشوں کی مشابہت اختیار کرنا. فاسق و فاجر بہت سے مرد بھی ہیں، فاسق و فاجر بہت سے عورتیں بھی ہیں، اور فاسق و فاجر مسلمان مرد عورت بھی ہو سکتے ہیں. تو ان کسی وضاقت بنانا، ان کسی مشابہت اختیار کرنے کی بھی ممانعت. ہمارے جو ذرائع ابلاغ ہیں، جیسے ٹی وی ہے، موبائل ہے، اخبارات ہیں، نیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے وغیرہ، ان سب پر کافر مرد عورت بھی بکثرت آتے ہیں، اور بعض ان میں مسلمان مرد عورت بھی ہوتے ہیں، وہ عموماً فاسق و فاجر بھی ہوتے ہیں. لوگ نیک بھی ہوتے ہیں، جو کافروں کی اور فاسقوں کی مشابہت اختیار نہیں کرتے وہ بھی آتے ہیں. لیکن عام طور پر عام مسلمان ٹی وی پر اور نیٹ کے ذریعے دنیا کو جب دیکھتے ہیں تو اس کے اندر زیادہ تر ان کے سامنے آنے والے یا تو کافر مرد عورت ہوتے ہیں یا پھر فاسق و فاجر مرد عورت ہوتے ہیں. اور عام طور پر عام دنیا میں ہر ملک میں جو دیکھنے والے ہیں وہ انہیں کو دیکھ دیکھ کر اپنے آپ کو ویسے ہی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہمارے مسلمان معاشرے میں جو زیادہ تر خرابی ہے وہاں سے آئی، اخبارات کے ذریعے آتی ہے، کیونکہ اخبارات میں بھی ان کی فوش تصاویر ہوتی ہیں، بےہودہ تصاویر ہوتی ہیں، اور ان کی وضع فتح، شکل و صورت عام طور پر بالکل خلاف شریعت ہوتی ہے. رسائل کے اندر بھی، مصنوعات کے اندر بھی، رسائل کے اندر بھی، اور پوسٹروں کے اندر بھی، اشتہارات کے اندر بھی، اس ہر جگہ ایسے ہی فساق و فجار مردوں اور عورتوں کی شکل و صورت ہوتی ہے، اور ٹی وی کے اوپر بھی اسی کو دیکھ کر کے مسلمان مرد ٹی وی والے مردوں کی طرح اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں کی جیسے بال بنانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں کسی طرح شکل بنا کر داڑھی مڑانے کی کوشش کرتے ہیں، عورتیں انہیں بے شرم بے حیا عورتوں کی شکل بنانے اور ان جیسے بال بنانے اور ان جیسے لباس پہننے کی کوشش کرتی ہیں، اور ایسے ہی مرد عورت پھر ہمارے معاشرے کے اندر بھی بکثرت پائے جاتے ہیں. تو کافروں کی مشابہت بھی مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بعض دفعہ مسلمان دور سے پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان. ایسی فاسق فاجر عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے بعض مسلمان عورتیں بھی ان کی مشابہ معلوم ہوتی ہیں. تو بھی کافروں کی مشابہت اختیار کرنے کی بھی ممانعت ہے، فاسق و فاجر مردوں اور عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا ہی منع ہے. دو مشابہتیں ہوں گی. تیسری مشابہت تشبہ بالرجال بالنساء، تشبہ بالنساء للرجال. عورتوں کو مردوں کی مشابہت اختیار کرنا منع ہے، مردوں کو عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا منع ہے، اور یہ بالکل واضح سی بات ہے. تین مشابہت یہ ہوئے، یہ تین تو ہیں ممنوع، ان کے اللہ پاک نے ممانعت فرمائی ہے، حضور نے ممانعت فرمائی ہے، اور حضرت آگے انہی کے متعلق احادیث طیبہ بیان فرمائیں گے انشاءاللہ. چوتھی مشابہت ہے نیک لوگوں کے ساتھ، تشبہ بالصلحاء، تشبہ بالاولیاء والصلحاء. نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرو. نیک لوگوں کی مشابہت کا مطلب یہ کہ ان کا لباس، ان کی پوشاک، ان کی مذاقہ شریعت کے مطابق، احکام شرع کے مطابق ہے، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی. لہذا جس مرد جس عورت کی وضاقت شریعت کے مطابق ہوگی اور سنت کے مطابق ہوگی، بس وہی تشبہ بالاولیاء والصلحاء ہے، اس کو اختیار کرنے کے حکم ہے. کہ مسلمان مردوں کو چاہیے کہ اپنے میں جو نیک اور متقی پرہیزگار علماء ہیں، صلحاء ہیں، جو شریعت کی پیروی کرتے ہیں، سنت پر عمل کرنے والے ہیں، ان کا انہیں کی طرح اپنا لباس پوشاک وضاقتہ اختیار کریں. ایسی جو نیک اور پردہ نشین خواتین ہیں جو اپنا لباس بھی شرع کے مطابق صحیح صحیح بنا کر استعمال کرتی ہیں، بس ان کی مشابہت اختیار کریں. بات یہ ہے کہ ہمارا ایک ظاہر ہے، ہمارا ایک باطن ہے، اور ہر چیز کا اللہ پاک نے ایک ظاہر بنایا، ایک باطن بنایا. ہمارا ہاتھ میں گھڑی بندی ہوئی ہے، اس کا ایک ظاہر ہے وہ کیسے، اس کا اور چین ہے. ایک اس کے اندر مشین ہے جو کہ ٹائم بتا رہی ہے، وہ اس کا باطن ہے. دونوں کی ضرورت ہے یا نہیں؟ خالی گھڑی ہو اور کیس چین ہو، کیس ہو اندر مشین غائب ہو تو بیکار، اور خالی مشین ہو اور نمبر بھی نہ ہو اور کیس بھی نہ ہو اور چین بھی نہ ہو تو رکھ لو جیب میں، معلوم ہو جائے گا کتنے بجے. خالی باطن بھی کافی نہیں ہے، ظاہر اس کے لیے ضروری ہے. خالی ظاہر بھی کافی نہیں ہے، اس کے لیے باطن کی بھی ضرورت ہے. تو ہر چیز میں اللہ پاک نے ظاہر بنایا، ایک باطن بنایا. ظاہر باطن کے محافظ ہے اور باطن ظاہر کے بغیر بیکار. تو ہر چیز میں اللہ پاک نے ایک ظاہر بنایا، ایک باطن بنایا، دونوں کی ضرورت ہے. ظاہر کا باطن پر اثر پڑتا ہے، باطن کا ظاہر پر اثر پڑتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں. لہذا جو صاحب ایمان ہے تو اس کا ظاہر بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہونا ضروری ہے، اس کا بھی باطن پر اثر پڑتا ہے، اور اس کا باطن بھی شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے، کہ بغیر باطن کے ظاہر بھی بعض وقت کارآمد نہیں ہوتا. دونوں ضروری ہیں. ظاہر کے مفید ہونے پر مجھے دو باتیں یاد آئیں، دو واقعے یاد آئے جو اپنے حضرت سے میں نے سنے. حضرت کبھی کبھی فون اپنے بیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سناتے رہتے ہیں. عموماً تو حضرت یہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھائی میں پہلے اپنا عصا ڈالوں یا تم اپنا جادو پہلے دکھاؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم پہلے اپنا جادو دکھاتے ہیں پھر ہم اپنا عصا ڈالتے ہیں. تو جادوگروں نے میدان میں اپنی اپنی لاٹھیاں اپنی اپنی لکڑیاں اور اپنی اپنی رسیاں ڈال دی اور پھر لوگوں کی نظروں کو جادو کیا, ان نظروں کو باندھا اور اپنے جادو کے زور سے ان کی نظروں سے ایسا دکھایا کہ گویا پورا میدان سانپوں سے اور بچھوؤں سے بھرا ہوا ہے. حقیقت میں وہ لکڑیاں تھیں, حقیقت میں وہ رسیاں تھیں, حقیقت میں وہ لاٹھیاں تھیں اور جیسی تھی ویسی ہی تھی, کوئی بھی سچ مچ سانپ نہیں ہوا. لیکن انہوں نے اپنے جادو کے زور سے ان کی نظر بندی کر دی, نظروں کو باندھ دیا اور اپنا خیال ان کے دماغ پر ایسا جمایا کہ اس خیال کی وجہ سے جو پہلے ان کو اپنی نظر سے لکڑیاں نظر آ رہی تھیں, رسیاں اور لاٹھیاں نظر آ رہی تھیں, اب وہ سانپ معلوم ہونے لگی. یہ انہوں نے جادو کیا جس کی وجہ سے سارا میدان جو ہے دیکھنے والوں کو لگ رہا تھا کہ گویا سانپ ہی سانپ ہیں, بچھو ہی بچھو ہیں, بڑے خوفناک خوفناک اسدھے ہیں. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی طبی طور پر خوف محسوس ہوا, فوجد فی نفسی خیبت موسیٰ قلنا لا تخف انک انت الاعلی, ہم نے کہا کہ ڈرو نہیں تم ہی کامیاب رہو گے انشاءاللہ. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہر وقت ایک لاٹھی رہتی تھی, چلتے پھرتے آپ اس کا سہارا لیتے تھے اور اس سے راحت حاصل کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے حکم اور ان کی اذن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا ڈالا تو حقیقت میں وہ سانپ بن گیا, اور چھوٹا موٹا نہیں بہت بڑا سانپ بنا, اور اس نے اتنا بڑا منہ کھولا کہ ذرا سی دیر میں اس میدان میں جو ہزاروں سانپ بچھو نظر آ رہے تھے ان سب کو نگل لیا اور میدان صاف ہو گیا, اور سارے کے سارے جادوگر جو ہے وہ سدے میں گر گئے اور ایمان لیا. ایک تو حضرت کثرت سے یہ بیان فرمایا کرتے کہ دیکھو بھائی ایک طرف تو جادوگروں کے بے شمار سانپ بچھو تھے, دوسرے طرف موسیٰ علیہ السلام کا ایک عصا تھا, اس نے ان سب کو ختم کر کے اور نگل کر ختم کر دیا. یہ اس لیے فرماتے تھے, ایسے ہی فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو ایک ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا غم, ایک ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا غم, کہ ہر بندے کے دل میں یہ غم پیدا ہو جائے, یہ فکر پیدا ہو جائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے کہ دنیا میں رہ کر کسی طریقے سے اللہ پاک کو راضی کر لے. لہذا جس سے اللہ پاک نے منع کیا اس سے باز رہے, اور جن چیزوں کا حکم دیا ان کو کرتا رہے, کوتاہی ہو جائے تو معافی مانگتا رہے, لیکن ہر وقت ہر دم ہر وقت ہر دم تا زندگی اس کی فکر میں رہے کہ کسی طریقے سے اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے, جب میں دنیا سے چلوں تو اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے. ایک یہ غم ہے, اور ایک اس کے علاوہ دنیا جہاں کا غم ہے جو عام طور پر عام لوگوں کو ہوتا ہے, دنیا جہاں کا غم, اولاد غم بھی, بچوں غم, بہن بھائیوں غم, ماں باپ غم, میاں بیوی کا غم, کمانے کا غم, پیسے کا غم, یہ ساری فکریں ہیں, سارے غم ہیں. تو حضرت فرما دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا غم عصائے موسیٰ کی طرح ہے, کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے وہ سارے میدان میں سانپ بچھو کو نکل کر ختم کر دیا تھا, اس طرح جب کسی مومن بندے اور بندی کو اللہ تعالیٰ کا راضی کرنے کا غم نصیب ہو جاتا ہے تو اس کے سارے دنیا کے غم ختم ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ غم ایسا جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا, جیسے اس عصا نے سب کو نکل لیا, ایسے یہ غم دنیا کے سارے غموں کو ہضم کر جاتا ہے, کھا کر ختم کر دیتا ہے, اور بندہ مومن جو ہوتا ہے وہ دنیا میں بے غم ہو جاتا ہے, یعنی دنیا کے غموں سے نجات پا جاتا ہے. پھر ایک لذیذ ترین غم اس کو نصیب ہو جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا غم ہے, یہ سارے غموں کا سردار ہے, اور یہ لفظ کے اعتبار سے تو غم ہے, حقیقت میں یہ ہزاروں راحتیں اس پر قربان, اللہ تعالیٰ نصیب کرتے ہیں. جس کو شعر میں بیان کیا گیا ہے کہ سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو ایک طرح غم ہے تیرے ناساز کو، سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو ایک طرح غم ہے تیرے ناساز کو. جو اللہ تعالیٰ کا عاشق ہو جاتا ہے بس اس کو یہی ایک غم رہتا ہے کہ اللہ پاک راضی ہے یا نہیں، لہٰذا وہ کام کرتا ہے جن سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں اور ان کاموں سے بچتا ہے جن سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں. تو یہ غم ایسا ہے کہ دنیا کے سارے غموں کو ختم کر دیتا، فنا کر دیتا. حضرت اکثر یہ بیان سنائے، لیکن ساتھ ساتھ ایک دو واقعے بھی حضرت ان کے بھی سنایا کرتی ہیں جن کا ان کا تعلق بھی اسی سے. ایک تو واقعہ حضرت نے یہ سنایا کہ دیکھو یہ جب موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے جادوگروں کا آپس میں مقابلے کا دن طے ہو گیا اور دونوں طرف سے تیاری ہو گئی، تو ایک دو دن پہلے یہ جتنے بھی جادوگر تھے انہوں نے اپنی خفیہ میٹنگ کی، اور اس خفیہ میٹنگ میں آپس میں یہ مسئلہ انہوں نے رکھا کہ دیکھو بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا کل مقابلہ ہونے والا ہے اور ساری قوم جمع ہوگی ان کے سامنے، ایک طرف فرعون بھی ہوگا، اس کے دربار کے لوگ بھی ہوں گے اور اس کی قوم بھی ہوگی، اور ہم انہیں کی طرف سے انہیں کے نمائندے کے طور پر ہم مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اتریں گے، اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام یا بنی اسرائیل تو کل ہمارا مقابلہ ہے. تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دو ہاتھ سے خالی نہیں، یا تو یہ بھی ہماری طرح کے جادوگر ہیں پھر تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہم ان پر غالب آ جائیں گے کیونکہ ہم اپنے وقت کے جادو کے بڑے ماہر ہیں، اور پھر ہم ایک نہیں ہیں، ہم بہت ساری تعداد میں ہیں، لہذا ہم جیتیں گے. لیکن اگر یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں تو تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے پیچھے پوری خدائی ہوتی ہے، اللہ پاک ان کے کچھ پر. تو جیسے اللہ تعالیٰ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو اس کے نبی و پیغمبر سے بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور یہ بھی طے ہے کہ جب کوئی کسی نبی کا مقابلہ کرتا ہے تو پھر وہ ضرور مارا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اس کے اوپر آ کر رہتا ہے. لہٰذا یہ غور کرو کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں تو اپنی جان کیسے بچے گی؟ فرعون جانے، وہ تو اس کی حکومت جانے، وہ تو ہمیں استعمال کر رہا ہے، لیکن ہمیں اپنی بھی تو فکر ہونی چاہیے کہ اگر یہ ہوئے اللہ تعالیٰ کے نبی و پیغمبر اور انہوں نے جو کچھ دکھایا وہ ہوا معجزہ، تو پھر ایک دم خدا کا عذاب آئے گا تو ہماری جان کیسے بچے گی، ہم کیسے بچیں گے؟ اپنے کو بچانے کا کوئی انتظام سوچ نہیں تھا. یہ انہوں نے خفیہ میٹنگ کی. تو سب سوچ کر غور کرتے رہے، مختلف تجاویز دیتے رہے، لیکن کوئی بھی کسی کے سمجھ میں نہ آئے، یعنی کوئی ایسی تسلی بخش تجویز سامنے نہیں آئی کہ جس کو اختیار کرنے سے وہ اس پیش آنے والے عذاب سے بچ سکے. آخر میں ایک جادوگر نے کہا کہ میرے ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے اور وہ بس ایک تجویز ہے، میں یہ یقین سے نہیں کہہ رہا کہ تم سچ مچ اس کے اوپر عمل کرنے سے بچ جاؤ گے، لیکن جیسے ڈوبتے کے لیے ڈوبنے والے کے لیے تنکے کا سہارا ہوتا ہے، ایسے ہی یہ ایک سہارے کے طور پر میں ذکر کرتا ہوں، اگر چاہو تو آپ قبول کر لینا. وہ یہ کہ ایسا کرو ہم موسیٰ علیہ السلام کا جیسا لباس بنوائیں، جیسا ان کا عصا ہے ویسے ہم بھی عصا لے لیں، جیسا ان کا چوغا ہے ویسے ہم بھی چوغا سلوا لیں، جیسا ان کا روح ہے ویسے ہم بھی اپنا روح بنا لیں، ان کسی وجہ قطع اور ان کسی شکل و صورت بنا لیں، شاید بچ جائیں. کوئی اتفاقت سے بھی کو پسند آ گئی، کیونکہ اور بدل کوئی تجویز تھی ہی نہیں بچنے کی. اور یہ بھی اس وقت تو ان کے ذہن میں نہیں تھی کہ ایسی واقعی یقینی اور مفید صورت ہے، لیکن جیسے میں نے آج کہنا کہ ڈوبنے والے کے لیے ان کا بھی سہارا ہوتا ہے، ان کا کبھی سہارا ہوتا ہے تو ان کا کہ چلو اسے تو خریدیں تو ہمارے اختیار. تو سارے جادوگروں نے راتوں رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سی شکل و صورت بنا دی، ان کا سا لباس پوشاک تیار کروا دیا، اور لباس پوشاک تیار کر کے جب مقابلے پر آئے تو بالکل ایسے لگے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے. ویسی لاٹھی، ویسی چوہا، ویسی کپڑے، ویسے رنگ روپ اور ویسی شکل سو. اس کے بعد مقابلہ ہوا اور مقابلہ ہوتے ہی جناب ان پر حقیقت کھل گئی کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ ایسا ڈالا ہے یہ تو معجزہ ہے، اس کے جادو سے کیا تعلق. فوراً جو سردے میں گر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے اور کبھی یہ فرعون سمجھے اس پر ایمان لائے نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ہم ایمان لائے. تو بعض حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی یہ معجزہ تو فرعون نے بھی دیکھا اور آل فرعون نے بھی دیکھا، فرعون نے بھی، اسے قوم نے بھی، اس کے درباریوں نے بھی معجزہ دیکھا تھا اور جادوگروں نے بھی دیکھا تھا. تو جادوگر ایمان لائے، فرعون کیوں نہیں ایمان لائے؟ اس کے درباریوں سے قوم والے کیوں ایمان نہیں لائے؟ ہمارے حضرت یہاں فرماتے تھے کہ دراصل یہ جادوگر محبوب کی شکل میں تھے، اس لیے ان کو ایمان نصیب ہو گیا. اندر اوپر سے وہ موسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اختیار کر لی، ظاہر ان کے موسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ہو گیا تو اللہ پاک نے اس صورت کا لحاظ کرتے ہوئے بھی ان کے اندر بھی ایمان ڈال دیا. تو ظاہر کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا، باوجود اسی کے اصل مقابلہ یہ کر رہے تھے تاکہ فرعون، لیکن فرعون کو ایمان نصیب نہیں ہوا، فرعون کی قوم کو ایمان نصیب نہیں ہوا، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے روپ میں نہیں تھے، ان کا ظاہر موسیٰ علیہ السلام کے طرح نہیں تھا، ان کا تھا، اس لیے ان کے ظاہر چونکہ مشابہ ہو گیا تھا تو باطن کو بھی اللہ پاک نے منور کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے باوجود مقابلہ کرنے کے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. دیکھیے واپس اور ایک اور اسی سلسلے کا دوسرا واقعہ، کہ فرعون کے دربار میں ایک بہروبیہ رہتا تھا. بہروبیہ کہتے ہیں اس آدمی کو جو بتکلف دوسرے کی شکل و صورت اختیار کر لے. جیسے ہمارے یہاں بھی بعض لوگ ہوتے ہیں کہ کبھی عورت بن جاتے ہیں، کبھی مرد بن جاتے ہیں، کبھی انگریز بن جاتے ہیں، کبھی صوفی بن جاتے ہیں، ایسی بلاکتہ بناتے ہیں کہ بس آدمی دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا نہیں ہے. تو اسے کہتے ہیں بہروبیہ. تو چونکہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو اپنی طرف سے ایسا روب عطا فرمایا تھا کہ باوجود ہے کہ سلطنت حکومت فرعون کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس کی سلطنت کے ان کے اس کی موجودگی میں سلطنت نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اتنا اللہ پاک نے ان کو روب دیا تھا کہ وہ ان کو کچھ ستا نہیں سکتے، ان کو براہ راست ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا. لہذا فرعون نے اپنا غصہ اتارنے کے لیے، اپنا غصہ نکالنے کے لیے دربار میں ایک موسیٰ علیہ السلام کی شکل کا آدمی بنا کر رکھا ہوا تھا. جب کبھی اس کو اصل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غصہ آتا تو پھر وہ اسی مصنوعی موسیٰ پر اپنا غصہ ہوتا تھا. تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تھا، ویسی چوکا، ویسی لاٹھی، ویسی شکل، ویسی صورت، تو بہروبیہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روپ میں تھا، لیکن حقیقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں، حضرت موسیٰ نہیں تھا، ان کے روپ میں تھا. اور وہ دربار میں رہتا تھا اور فرعون بس اسی کو گالیاں دیتا تھا اور اسی پہ ہاتھ اٹھاتا تھا، اسی کو برا بلا کہتا تھا، جو کچھ کہنا ہوتا اسی سے کہتا، کیونکہ اصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا ان کے روب کی وجہ سے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول فرما لی، اور پھر اس کے بعد فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل کے اندر غرق ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو بچا لیا. تو جب یہ فرعون دریائے نیل کے اندر ڈوب رہا تھا اور آل فرعون اس میں غوطے کھا رہے تھے اور ان کی لاشیں اس میں سے نکل نکل کے اوپر بہہ بہہ کر جا رہی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے کنارے کنارے ٹہل رہے تھے اور ان کا انجام دیکھ رہے تھے. ٹہلتے ٹہلتے جب آگے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بھیرو گیا زندہ سلامت چلا. وہ بھیرو گیا جو فرعون کے دربار میں رہتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت بنا کر رہتا تھا, وہ ویسے کہ ویسے ہی زندہ سلامت چلا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسے دیکھ کے بڑی تکلیف, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا, پروردگار جس سے مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی وہ تو بچ گیا, کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے روح میں تھا نا. تو جیسے آج کل جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں اس کا پتلا جلاتے ہیں, جلاتے اسے گھماتے نہیں گھماتے اور دور سے پھینکتے نہیں پھینکتے. تو کیوں کہ جس کا پتلا ہے اس کو پھر تکلیف ہوتی ہے, اس لیے کہ ہے میرا پتلا جلایا جا رہا ہے, میرے پتلے کو مارا جا رہا ہے, میرے پتلے کی کٹائی ہو رہی ہے, میرے پتلے کے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو لوگ اپنے غصے کا اظہار اس طرح کرتے ہیں تو ایسے ہی وہاں بھی ہوتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضرت یا اللہ یہ جس سے مجھے سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی تھی وہ تو بچ گیا, اور جس باقی سب ڈوب گئے پانی کے اندر ہلاک ہو گئے, یہ کیوں بچ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوا کہ موسیٰ یہ ہمارے محبوب کے روپ میں تھا اس لیے ہمارے عذاب سے بچا ہے, یہ ہمارے محبوب کے روپ میں تھا اس لیے ہمارے عذاب سے بچ گیا. تو اس سے اندازہ کرو ظاہر کتنا اہم ہے, ظاہر کتنا اہم ہے. اس لیے ہمارے دین میں مسلمانوں کا ظاہر بھی شریعت کے مطابق بنایا گیا ہے کہ مسلمان سر سے پیر تک بالکل ایسا ہو کہ دور سے دیکھ کر پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے. اس لیے اگر اسلامی حکومت ہو, اسلامی حکومتیں باقاعدہ یہ قاعدہ ہے کہ کافر جو مسلمان ملک میں رہیں گے ان کا لباس, ان کا پوش, ان کی پوشاک, ان کی وضع پتا بالکل مسلمانوں سے الگ ہوگی. وہ اپنے آپ کو ایسا لباس نہیں پہنا سکتے اور ایسے لباس کو وہ نہیں استعمال کر سکتے جس سے وہ مسلمانوں کے مشابہ نظر آئے, اس کی ذات نہیں. جیسے ان کو اپنے مذہب کی عام پھیلانے کی اجازت نہیں, اگر عبادت کرنی ہے تو اپنے گھروں میں کریں, اپنے عبادت خانوں میں کریں, کہ عام اپنے مذہب کا پرچار نہیں کر سکتے, اس کی اشاعت نہیں کر سکتے, اس کو پھیلا نہیں سکتے, لوگوں کو اس کی دعوت نہیں دے سکتے. خود اپنے مذہب پر چلنا چاہیں کریں مگر خفیہ اپنے گھروں میں یا پھر اپنے عبادت خانوں کے اندر, بس وہیں تک محدود رہیں گے. اور دوسرے یہ کہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلیں گے تو ایسے لباس میں نکلیں گے جس سے پتہ چلے کہ یہ عیسائی ہے, یہ ہندو ہے, یہ آتش پرست ہے اور یہ عیسائی ہے. عیسائی الگ, یہودی الگ, آ کے پوجنے والے الگ, ہندو الگ. کیونکہ ہر مذہب کے لوگوں کی اپنی کچھ علامت ہیں, کچھ نشانیاں ہیں جو لباس کے اندر بھی ہوتی ہیں ویسے بھی ہوتی ہیں, تو ان کو ان کے اختیار کرنے کی توقع اسلامی حکومت کرنا, تاکہ ظاہر کے اعتبار سے بھی مسلمان الگ نظر آئے, غیر مسلم الگ نظر آئے. کیونکہ مسلمانوں کے احکام الگ ہیں, یعنی خاص احکام, ہندوؤں کے غیر مسلموں کے خاص احکام الگ ہیں. تو جب ہی ان کے ان پر عمل ہو سکتا ہے جب امتیاز ہو. بہرحال مسلمانوں کا ظاہر بھی کافروں سے الگ ہونا چاہیے اور باطن پر یہ مسلمانوں کا سب سے الگ, کہ ان کے دل میں ایمان اور کافروں کے دل میں کفر, کفر سراسر ظلمت اور ایمان سراسر نور. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ایک دو باتیں ایسی ہیں کہ چاہے کافروں کے ساتھ مشابہت ہو یا نہ ہو لیکن ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے. ایک تو کسی مسلمان مرد کو داڑھی نہیں منڈانی چاہیے. ہر مسلمان عاقل بالغ مرد کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنی داڑھی سنت کے مطابق رکھے. کیوں؟ داڑھی منڈانے میں دو خرابیاں ہیں. ایک تو یہ کہ حکم ہے داڑھی رکھنے کا, اسی لیے کم از کم ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے. تو واجب تو شریعت کا حکم, جیسے فرض حکم ہے ایسے واجب بھی ایک حکم ہے, اور حکم کی تعمیل مسلمان پر واجب ہے. اس لیے یکمشت داڑھی رکھنا واجب ہے. دوسرے اس میں کافروں کے ساتھ مشابہت, دوسرے اس میں کافروں کے ساتھ مشابہت, جتنے بھی کافر مرد ہیں عام طور پر داڑھی منڈاتے ہیں. لہذا عام طور پر داڑھی منڈانے کی وجہ سے اگر کوئی مسلمان بھی داڑھی منڈائے گا تو ایک تو واجب چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا, دوسرا یہ بھی حکم ہے کہ تم اپنے شکل و صورت کافروں جیسی مت بناؤ. اس میں داڑھی منڈا کر کے وہ کافروں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے اور اپنی شکل ان کی شکل کی طرح بنا رہا ہے, اس کا گناہ الگ ہوگا. اسی طرح مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی شلوار تخنے سے اوپر رکھیں. ایک تو شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنا خود گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے, کیونکہ اس کے اندر حدیث میں سخت وعید آئی ہے. چنانچہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جس شخص کے تہمت وغیرہ ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ دوزخ میں جلے گا, جہنم میں جلے گا. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی نماز میں ایسا گناہ کرتا ہے تو نماز میں قبول نہیں ہوتی. اور جو اس گناہ کا عادی ہو اس کو اپنے اختیار سے امام بنانا بھی جائز نہیں, اتنا بڑا گناہ ہے. اور ہر وقت اپنے شلوار مرد کو ٹکنے سے اوپر رکھنا ضروری ہے. اور ساتھ ساتھ اس کے اندر غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت بھی ہے, ایسے فاسق و فاجروں کے ساتھ بھی مشابہت ہے, تیسرے عورتوں کے ساتھ بھی مشابہت ہے. چار مشابہتیں میں نے بتائی تھی نا شروع میں, تین ممنوع مشابہتیں بھی اس کے اندر پائی جاتی ہیں. ایک تو عورتوں کو حکم ہے کہ شلوار ٹخنے سے نیچے رکھتے ہیں کیونکہ ان کے ٹخنے سطر میں داخل ہیں, ان کے لیے تو ٹخنے چھپانا واجب ہے, اپنے شلوار ٹخنے سے اوپر کرنا ان کے لیے منع ہے. تو اس میں اگر کوئی مسلمان مرد شلوار ٹخنے سے نیچے رکھے گا تو وہ عورتوں کے لیے مشابہ ہو جائے گا, یہ بھی ممنوع گنا. اور فاسق و فاجروں کا بھی ہمارے زمانے میں یہ شعار ہے کہ جو فاسق و فاجر لوگ ہیں عام طور پر ان کی شلوار ٹخنے سے آپ نیچے دیکھیں. اور یہ دنیا میں عام ہے یہ گناہ, اور ساری دنیا میں گناہ عام ہونے کی وجہ سے حلال نہیں ہو سکتا. کبھی آپ سمجھو کہ ساری دنیا یہ گناہ کر رہی ہے تو جائز ہو جائے گا, جیسے جیسے ساری دنیا چوری کرے گی تو چوری جائز تھوڑی ہوگی. ساری دنیا کے مسلمان شراب پینے لگیں گے, شراب پینا حلال نہیں ہوگا. ساری دنیا کے مسلمان جھوٹ بولنے لگیں گے تو جھوٹ بولنا جائز نہیں ہوگا. ایسی شلوار ٹخنے سے نیچے کرنا جائز نہیں ہوگا. تو فساق و فجار کے ساتھ بھی مشابہت, اور پھر کافروں کا بھی طریقہ ہی, اصل تو کافروں کا ہی طریقہ ہے. تو حضور کے زمانے سے لے کر آج تک یہ کافروں کا طریقہ چلا رہا ہے, یعنی کافر حضور کے زمانے میں بھی اپنا تہمت ٹخنے سے نیچے رکھتے تھے, ان کا معمول تھا یہ. آپ نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم ان کی کافروں کی مخالفت کرو اور اپنے اظہار وغیرہ اپنے تہمت وغیرہ ٹخنوں سے اوپر رکھو. تو یہ گناہ جو کتنا عام ہو رہا ہے, اس میں جہاں اللہ رسول کے حکم کی مخالفت ہے وہاں غیر مسلموں کی بھی, نہ فاسق و فاجر مردوں کی بھی, عورتوں کی بھی مشابہت پائی جاتی ہے. تین گناہ اور اس میں جمع ہو گئے, اس لیے اس گناہ سے خاص طور پر بچنا چاہیے. ایسی میں عورتوں کا بھی ایک گناہ بتا دیتا ہوں جس کی ممانعت ہے, اس کا ذکر بھی انشاءاللہ آگے آئے گا کہ آج کل عورتوں نے فیشن کی وجہ سے اپنے جسم میں دو گناہ بطور فیشن کے اختیار کر رکھے ہیں. ایک تو بہت سی عورتیں جو ہیں وہ اپنے بھویں تراشتی ہیں, اور بھویں اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی تراش کر باریک کر کے اپنی بھویں جو ہیں بالکل باریک باریک بناتی ہیں. جن کی بھویں ملی ہوئی ہوتی ہیں وہ درمیان سے بھی ان کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہیں, اور پھر بھویں اوپر نیچے سے تراش کر اور بال نکال کر پھر باریک سی بناتی ہیں. پھر اس کے اوپر اگر وہ زیادہ کالی نہ ہو تو اس کے اوپر کالا رنگ بھی لگاتی ہیں. یہ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑنا بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اسے تغیر خلق اللہ کہتے ہیں, یہ عورتوں کے اندر فیشن کی وجہ سے غیر مسلم عورتوں کو دیکھا دیکھی، کیونکہ حضور کے زمانے میں غیر مسلم عورتیں ایسا کرتی تھیں، وہ اپنے بھویں جو ہے باری کرتی تھی، راشتی تھی، تو آپ نے ان کی ان پہ لعنت فرمائی، جو عورتیں ایسا کرتی ہیں آپ نے ان کے اوپر لعنت فرمائی، لہذا اس میں غیر مسلم عورتوں کی مشابہت کا گناہ بھی ہے اور حضور کے ممانعت کی کا گناہ بھی ہے. اور آج بھی یہ دیکھو کتنا زبردست فیشن ہے، کتنی بے شمار مسلمان عورتیں ٹی وی دیکھ کر اور دوسری جگہ پر دیکھ دیکھ کر وہ عورتیں ایسی ان کی بھویں بنی بھی ہوتی ہیں، تو بس یہ بھی اسی کے نقل اتارتے ہیں اور نقل اتار کے اپنی بھویں بھی ویسی بنانے کی کوشش میں، تو یہ گناہ ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. ایسے ہی چست لباس عام ہو گیا، بھی پہلے بھی ایک مرتبہ بہت زیادہ عام ہو گیا، جس کو ٹیڑھی لباس کہتے تھے، تو سر سے جسم سے لے کر سارے جسم کا لباس نہایت چست، اس پر بھی حدیث میں لعنت آئی اور حدیث میں ایسی عورتوں کو ننگا قرار دیا کہ لباس پہننے کے باوجود بعض عورتیں ننگی ہوں گی، اس میں ایک مطلب یہ بھی ہے کہ لباس اتنا چست ہوگا کہ جس میں سطر والے اعضاء کی بناوٹ واضح اور نمایاں ہوگی. قاسیاتن عاریاتن میں اس کا ذکر ہے، اس حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ بعض عورتیں قیامت قریب لباس پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی ہوں گی. ننگی ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ ان کا لباس اتنا چست ہوگا. آج کل دیکھو کتنی عورتوں کا پاجامہ جو ہے وہ انتہائی چست ہے، جس میں ران کی بناوٹ، گھٹنے کی بناوٹ، پنڈے کی بناوٹ ایک دوسرے سے بالکل الگ. اور چونکہ اللہ بتائے وہ انڈیا کی فلمیں دیکھی جاتی ہیں ٹی وی کے اوپر، تو ہندو عورتوں کا مذہب بھی ایک نشان ہے کہ عورتیں ان کی دونوں بھووں کے درمیان میں کالے رنگ کا نقطہ بناتی ہیں، اسے قشقہ کہتے ہیں، قشقہ لگانا. یہ بھی ہماری مسلمان عورتیں دیکھ دیکھ کر اپنے دونوں بھویں باری کر کے بیچ میں کالا نشان بھی لگاتی، یہ بھی گناہ ہے، کیونکہ ہندو عورتوں کی مشابہت ہے اس کے اندر، تو کافروں کی مشابہت بھی ہے، فاسق عورتوں کی مشابہت بھی ہے اور حضور کے ارشادات کی مخالفت بھی ہے، اتنے سارے گناہ ہو گئے. اس لیے اس سے ان مردوں کو داڑھی منڈانے سے، شلوار ٹخنے سے نیچے کرنے سے، اور عورتوں کو شلوار اوپر کرنے سے، اور بھویں تراشنے سے، اور درمیان میں کشکا لگانے سے بچنا چاہیے. اس کے علاوہ اور دیگر گناہ بعد میں انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری سب مسلمان مردوں اور عورتوں کی اصلاح فرمائے اور ہمیں سنت کے مطابق اپنے وضع قضا لباس پوشاک اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد، اللہ نرسی سلام علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد، اللہ نرسی سلام علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك لا شريك لك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہم سب کے اگلے اور پچھلے، چھوٹے اور بڑے، وفی اعلیٰ سارے گناہ معاف فرما یا اللہ، ہمارے اور تمام مسلمانوں کے، یا بالخصوص مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے سارے گناہ معاف فرما، اور یا اللہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو کافروں کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، کافروں کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، اور عالم اسلام کو ان کی امداد کے لیے کوشاں ہونے کی توفیق عطا فرما، ان کی مدد کرنے کے لیے اٹھنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. ہم سب کو کافروں کی مشابہت سے، فاسقوں کی مشابہت سے، مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے، عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، علماء صلحاء اولیاء کی مشابہت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، یار آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے بڑا عطا فرما، یا رحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں آپ سے مانگی ان سب عطا فرما، اور جنہیں جن سے پناہ مانگی ان سے پناہ عطا فرما۔ یا رحم الراحمین ہم سب کو عافیتوں والی بارشیں عطا فرما، یا اللہ عافیتوں والی بارشیں عطا فرما، راحتوں برکتوں والی بارشیں عطا فرما۔ یا اللہ اس گھٹن کو، یا اللہ اس رحمت سے موسم کی گرمی کو اپنی رحمت سے راحت بخش موسم میں تبدیل فرما، یا اللہ اس گھٹن کو دور فرما اور کشادہ اور ٹھنڈا موسم عطا فرما۔ یا رحم الراحمین مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، یا اللہ مجھے غیب سے مدد فرما، اور جہاں جہاں جو جو مسلمان خواتین اور حضرات درمیان سن رہے ہیں یا سنیں گے، یا اللہ ہمیں بھی اور ان کو بھی دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شخص سے پناہ عطا فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وآله وأصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا رب.